بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. آج کی گفتگو کا عنوان ہے فقہ اسلامی کے امتیازی خصائص. فقہ اسلامی ایک ایسا نظام قانون ہے جس کی اساس اور جڑیں شریعت الہی میں ہیں، جس کے ثمرات اور برکات سے انسانی زندگی کا ہر پہلو مستفید اور متمتع ہوتا ہے، جس نے کم و بیش 1200 سال تک دنیا کے انتہائی متمدن اور مہذب علاقوں کو قانونی، انتظامی اور ادارتی رہنمائی فراہم کی، جس نے نہ صرف ماضی میں اربوں انسانوں کی زندگیوں کو منظم کیا بلکہ آج بھی وہ زندگی کے بہت سے پہلوؤں میں 1,20,000,000,000 انسانوں کو رہنمائی اور تنظیم فراہم کر رہا ہے. یہ نظام قانون جس میں ایک لمحے کے لیے بھی خلا پیدا نہیں ہوا، اپنے روز آغاز سے آج تک کئی اعتبار سے نافذ العمل ہے. اگرچہ ایک مسلمان اس بات کو دکھ کے ساتھ نوٹ کرتا ہے کہ اسلامی شریعت یا اسلامی فقہ کے بعض میدان اور پہلو ایسے ہیں جن پر آج مسلمان عمل درآمد نہیں کر رہے، لیکن ہمیں امید ہے، بطور ایک مسلمان کے اس بات کا یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن ہماری زندگی کے تمام پہلو اور زندگی کے تمام گوشے اسلامی شریعت کی رہنمائی سے مستنیر ہوں گے اور اسلامی فقہ کے قواعد و ضوابط کے مطابق ان کی تنظیم نو کی جائے گی. اس کے باوجود ہماری زندگی کے بہت سے پہلو اب بھی ایسے ہیں جو شریعت کی رہنمائی میں کام کر رہے ہیں، جن کی تنظیم نو اسلامی فقہ کے اصولوں کی روشنی میں ہو رہی ہے، اور مسلمان اپنے بہت سے روزمرہ کے معاملات فقہ اسلامی کے ان احکام کی روشنی میں انجام دے رہے ہیں. عبادات فقہ اسلامی کا ایک اہم شعبہ ہے. عبادات کے تمام معاملات، عبادات سے متعلق تمام سرگرمیاں فقہ اسلامی کے احکام کے مطابق انجام پا رہی ہیں. شخصی قوانین، نکاح، طلاق، وراثت، وصیت، افراد خاندان کے درمیان تعلقات اور روابط، ماں باپ اور اولاد کے درمیان روابط، رشتہ داروں کے درمیان روابط، یہ سارے معاملات آج بھی بہت حد تک اسلامی شریعت کے احکام کے مطابق انجام پا رہے ہیں. مسلمانوں کے انفرادی معاملات، خرید و فروخت، تجارت، لین دین، میل جول، دو جنسوں کے درمیان مراسم اور روابط، لباس، خوراک اور حلال و حرام کے بہت سے احکام پر مسلمان آج بھی عمل پیرا ہیں. اس لیے مسلمانوں کے لیے فقہ اسلامی کا مطالعہ کسی مردہ قانون کا مطالعہ نہیں ہے، یہ کسی ماضی کے ورثے کا مطالعہ نہیں ہے، یہ کسی تاریخ کے ایسے شعبے کا مطالعہ نہیں ہے جس کا تعلق ماضی سے ہو، جو محض قوموں کی یادداشت کو بیدار رکھنے کے لیے کیا جاتا ہو، جو لوگوں کے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے کیا جاتا ہو، جس کی وجہ سے ماضی سے مسلمانوں کا رشتہ جڑتا ہو، محض یہ بات نہیں ہے. فقہ اسلامی کا مطالعہ ایک زندہ، ایک وائبرنٹ قانون کے طور پر مسلمان کرتے ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کے لیے آج بھی زندگی کے بہت سے حصوں میں یہ ایک زندہ، نافذ العمل اور زندگی کی روح سے بھرپور اور متحرک قانون ہے. پہلے دن کی گفتگو میں میں نے بعض قدیم قوانین کا ذکر کیا تھا. حمورابی کا قانون دنیا کا قدیم ترین قانون بتایا جاتا ہے، رومن لا جس پر اہل مغرب کو بڑا فخر ہے، یہودی لا، ہندوؤں کا منو شاستر، یہ سب قوانین اکثر و بیشتر مردہ قانون کی حیثیت رکھتے ہیں. ان میں سے بعض قوانین آج زندگی کھو چکے ہیں، آج ان کا تذکرہ قدیم کتابوں میں، علم آثار میں اور آرکیالوجی میں ملتا ہے. کوئی دو انسان ایسے نہیں ملیں گے جو آج حمورابی کے قانون کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہوں. دنیا کا کوئی ایک گاؤں بھی ایسا نہیں ہے جہاں آج معاملات اس رومن لا کے مطابق طے ہو رہے ہوں جو رومن لا جسٹینین نے تیار کرایا تھا. یہی حال بڑی حد تک دوسرے قوانین کا ہے. اسلامی قانون ایک زندہ قانون موجود ہے. کروڑوں انسانوں کی زندگیوں کے بڑے حصے اس قانون سے منظم و مرتب ہو رہے ہیں. لیکن اس قانون میں اور دنیا کے بہت سے قوانین میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے. اگر آپ انگریزی، فرانسیسی یا دنیا کے دوسرے متمدن قوانین جن کو ان کے ماننے والے متمدن سمجھتے اور کہتے ہیں ان کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس قانون میں ایک چیز قدر مشترک ہے جو دنیا کے ہر قانون میں پائی جاتی ہے. یہ قدر مشترک وہ ہے جس سے قانون کا قانون ہونا پتہ چلتا ہے، جس سے قانون کی ماہیت کا پتہ چلتا ہے، جس سے قانون کی حقیقت کا تعین ہوتا ہے، جس کی وجہ سے قانون اور اخلاق میں امتیاز واقع ہوتا ہے، جس کی وجہ سے قانون اور غیر قانون میں تمیز ہوتی ہے. یہ وہ چیز ہے جو ان کے ہاں قانون کی تعریف میں شامل ہے. یعنی قانون وہ ہے جو کسی بالادست حکمران یا با اختیار فرما روا نے اپنے ماتحتوں کو دیا ہو اور ملک کی عدالتیں اس کو تسلیم کرتی ہیں. اس کو مغرب کی دنیا میں قانون کہتے ہیں. ایک مشہور مغربی قانون دان گزرا ہے، جان آسٹن. اس نے قانون کی تعریف کی ہے کہ لا از دا کمانڈ آف دی سوورین، کہ سوورین یعنی حاکم اعلی کا حکم قانون ہے. ایک اور ماضی قریب کا مشہور انگریز قانون دان، اس نے قانون کا ایک پازیٹو تصور پیش کیا، یعنی کیلسن، کہ قانون وہ ہے جسے فل وقت اور بالفعل کسی علاقے کے حکمران اور عدالتیں قانون کے طور پر تسلیم کرتی ہوں. یہ قانون کی تعریف تقریباً دنیا کے ہر نظام میں پائی جاتی ہے. جو چیز اس تعریف پہ پوری نہیں اترتی وہ قانون نہیں ہے، اور جو چیز اس تعریف پہ پوری اترتی ہے وہ قانون ہے. اس روشنی میں آپ قوانین کا جائزہ لیں، کسی قانون کی لائبریری میں جا کے دیکھیں تو آپ کو تین طرح کی کتابیں نظر آئیں گی. یا تو وہ کتابیں ہیں جن کو اسٹیچوٹری لا کہا جاتا ہے، جو کسی پارلیمنٹ یا کسی قانون ساز ادارے نے قوانین بنائے ہیں، یا کسی حاکم اعلی نے بطور آرڈیننس یا بطور فرمان کے اس کو جاری کیا ہے. بہت سے قوانین اس نوعیت کے ہیں، یا وہ اس نوعیت کے قوانین ہیں کہ کتابیں ہیں کہ ان میں سے کسی ایک قانون کی وہ شرح ہے. آپ لا کی لائبریری میں جا کے دیکھیں تو ایک مثلاً انڈین پینل کوڈ رکھا ہوا ہے، ایک انڈین پینل کوڈ کی 10 جلدوں میں 8 جلدوں میں شرح رکھی ہوئی ہے، ایک لمیٹیشنز ایکٹ رکھا ہے، لمیٹیشنز ایکٹ کی شرح ہے، ایک مثال کے طور پہ سول پروسیجر یا کرمنل پروسیجر کوڈ ہے، ایک اس کی شرح ہے. یہ دو قسم کی کتابیں آپ کو قانون کی کتابوں میں ملیں گی. تیسری قسم کی کتابیں آپ کو قانون کتابوں میں اس کی ملیں گی کہ کسی ماضی کے سابقہ قانون یا کسی مردہ قانونی روایت کو کسی نے آج سمجھنے اور بیان کرنے کی کوشش کی ہو. رومن لا پہ کتابیں ملیں گی، ہندو لا پر ہندو مصنفین نے بہت سی کتابیں لکھ دی ہیں، یہودیوں نے جیوش لا پر کتابیں لکھی ہیں. یہ ایک ماضی کے ورثے کا مطالعہ ہے، ماضی کے ایک ذخیرے کو آج کے انداز میں انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے اور دوسروں کو بتانے کی کوشش کی ہے. فقہ اسلامی کی کتابیں ان میں سے کسی کیٹیگری میں نہیں آتی، نہ وہ کسی بادشاہ یا فرما روا کا دیا ہوا چارٹر یا آرڈیننس ہے. فقہ کی کوئی کتاب کسی بھی مسلک یا کسی بھی فقہی مسلک کی یا مذہب کی ہو، وہ کسی حکمران یا فرما روا کی عطا کردہ نہیں ہے، حتیٰ کہ خلفاء راشدین کی عطا کردہ بھی نہیں. خلفاء راشدین جن سے بہتر فرما روا، جن سے زیادہ عادل اور خدا ترس حکمران دنیا نے نہیں دیکھا، یہ ان کا عطا کرتا بھی نہیں ہے، یہ کسی پارلیمنٹ کا دیا ہوا بھی نہیں ہے. کوئی فقہ کتاب یا فقہ کا کوئی حکم جس پر آج مسلمان عمل کرتے ہیں وہ کسی پارلیمنٹ کا دیا ہوا نہیں ہے. جب مسلمان نماز پڑھتے ہیں کچھ لوگ ہاتھ اٹھا کے رکوع میں جاتے ہیں، کچھ ہاتھ اٹھائے بغیر جاتے ہیں، کچھ لوگ آمین زور سے کہتے ہیں، کچھ آمین آہستہ سے کہتے ہیں. لیکن جو لوگ آمین آہستہ سے کہتے ہیں وہ اس لیے نہیں کہتے کہ کسی پارلیمنٹ نے ریزولوشن کیا تھا کہ مسلمان آہستہ سے آمین کہا کریں. جو زور سے کہتے ہیں وہ اس لیے نہیں کہتے کہ کسی فرمانروا نے آرڈیننس جاری کیا تھا کہ آمین زور سے کہا کریں. اس لیے مسلمانوں کا قانون نہ کسی فرمانروا کا دیا ہوا ہے نہ کسی قانون ساز ادارے کا دیا ہوا ہے. کوئی ایک کتاب بھی آپ کو فقہ کے ادب میں ایسی نہیں ملے گی ابتدائی 1200 سال تک جو کسی حکمران یا کسی سرکاری ادارے نے دی ہو. جب سرے سے قانون دیا ہی نہیں تو ایسے قانون کی شرح کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. لہذا جو دوسری کیٹیگری میں نے بتائی تھی کہ قانون کی شرحیں اور کمنٹریز ہیں, اسلامی قانون کسی سرکاری قانون کی شرح بھی نہیں ہے, اسلامی قانون کسی مردہ قانون کا مطالعہ بھی نہیں ہے. جس زمانے میں جن لوگوں نے لکھا انہوں نے اس کو زندہ قانون کے طور پر لکھا, اور جب لکھا وہ اسی وقت اسی لمحے بلکہ اس سے پہلے سے وہ لوگوں کی زندگیوں کا حصہ بن گیا. جس شخص نے جو کتاب لکھی, امام مالک نے جب موطا لکھی تو امام مالک کی موطا میں جو احکام دیے گئے ہیں وہ پہلے سے لوگوں کی زندگیوں میں جاری اور ساری تھے, اور اگر نہیں تھے تو امام مالک کی موطا لکھنے کے بعد جاری اور ساری ہو گئے. اس لیے کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی مردہ قانون نہیں تھا. یہ تو تھا کہ مسلمانوں نے کمزوری سے وہ ایک پہلو پہ عمل چھوڑ دیا, دوسرے پہلو پر عمل چھوڑ دیا. مسلمان اس کمزوری کا اعتراف بھی کرتے رہے, آج بھی کرتے ہیں, لیکن وہ مردہ قانون کبھی نہیں رہا. یہ خصوصیت ایسی ہے جو ہر شخص کو نظر آ سکتی ہے, اور ہر شخص اس کا اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ وہ خصوصیت ہے جو دنیا کے تمام قوانین سے اسلامی قانون کو یا فقہ کو ممیز کرتی ہے. یہ خصوصیت آزادی اور حریت کی خصوصیت ہے. اسلامی قانون دنیا کا واحد قانون ہے جو حکمرانوں اور فرما رواؤں کے اثرات اور رسوخ سے آزاد رہا ہے. اس کی تمام تر ترقی اور پیش رفت, اس کی ساری توسیع, اس میں ساری گہرائی اور گہرائی جو پیدا ہوئی ہے وہ سب کی سب غیر سرکاری کاوشوں کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں کبھی بھی قانون ساز ادارے کا وجود نہیں رہا, ایسا قانون ساز ادارہ جیسے آج دنیا کے بہت سے نظاموں میں پائے جاتے ہیں. آج برطانیہ میں ایک پارلیمنٹ ہے جو برطانوی لوگوں کے لیے قانون بناتی ہے, اچھا یا برا لوگ اس کو مانتے ہیں. امریکہ میں کانگریس ہے جو امریکی قوم کے لیے قانون بناتی ہے. ایسی کوئی کانگریس یا ایسی کوئی پارلیمنٹ کسی اسلامی دور میں نظر نہیں آتی. مسلمانوں میں پھر قانون سازی پرائیویٹ طور پہ کیسے ہوئی, یہ بڑی دلچسپ اور اہم بات ہے, اور یہ ہر مسلمان صاحب علم کے ذہن میں رہنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو آزاد بنایا ہے. سیدنا عمر فاروق نے حکم دیا تھا اور اس حکم نامے میں یہ جملہ تحریر فرمایا تھا کہ متا استعبدتم الناس وقد ولدتم اماتهم احرارا, تم نے لوگوں کو غلام کب سے بنایا ہے جبکہ وہ تو آزاد پیدا ہوئے تھے, ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جانا تھا, تم نے غلام کب سے بنایا ہے. لہذا ہر انسان اگر آزاد ہے اور ہر انسان صاحب کرامت ہے, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم, اگر ہر انسان ایک دوسرے کے برابر ہے, النَّاسُ سَوَاسِيَةٌ كَأَسْنَانِ الْمُشْتِ, جیسے کنگھی کے دانے برابر ہوتے ہیں, اس طرح ہر انسان اگر برابر ہے تو پھر اس برابری کا تقاضا یہ ہے کہ قانون سب کے لیے ایک ہو, سب کے لیے یکساں ہو. اگر قانون ایک اور یکساں نہیں ہے تو برابری نہیں ہو سکتی, اور اگر برابری نہیں ہو سکتی تو کرامت آدم نہیں ہو سکتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اور مسٹر اے ایک دوسرے کے برابر نہ ہو لیکن کرامت ہم دونوں کو حاصل ہو, جو مجھ سے اونچا ہے اس کو کرامت زیادہ حاصل ہوگی, میں نیچا ہوں مجھے کرامت کم حاصل ہوگی. انسانی عزت اور کرامت یا انسانی ڈگنیٹی اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب قانون کی نظر میں سارے انسان برابر ہو, اس سے بھی کوئی اختلاف نہیں کرے گا, یہ ایک واضح بات ہے. قانون کی نظر میں برابری جب ہو سکتی ہے جب سارے انسان ایک قانون کے پابند ہوں. اگر سارے انسان ایک قانون کے پابند نہیں ہیں تو پھر قانون کی نظر میں برابری نہیں ہو سکتی. سب انسان ایک قانون کے پابند اسی وقت ہو سکتے ہیں جب قانون کا ماخذ ماورائے انسانی ذریعہ ہو. اگر قانون کچھ انسان دوسرے انسانوں کے لیے بناتے ہیں تو قانون بنانے والے برتر ہوں گے اور قانون کو قبول کرنے والے, اس پر عمل کرنے والے زیردست ہوں گے. جو قانون بنائے گا وہ اپنی فلاح و بہبود کے لیے بنائے گا, وہ اپنے مقاصد و مفاد کے لیے بنائے گا. یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں. لہذا اسلام نے، اسلام کی شریعت نے ایک ایسا خودکار نظام وضع کر دیا کہ جس میں قانون اور نظام، دستور اور آئین اور ان کے بنیادی تصورات اور احکام انسانوں کے فیصلے سے ماورا ہے. قانون کے بنیادی اصول، قانون کے بنیادی احکام اور تصورات، وہ سب کے سب قرآن پاک میں موجود ہیں. آج علم اصول قانون کا ایک شعبہ ہے جو ابھی پچھلے 30-40 سال سے سامنے آیا ہے، اس کو کہتے ہیں میٹا جورسپروڈنس. میٹا جورسپروڈنس کے معنی یہ ہیں کہ اصول قانون کی میٹا فزکس، کہ اصول قانون سے ماورا جو اعلی اخلاقی اور فکری تصورات ہیں جن پر اصول قانون کا دار و مدار ہے، وہ کیا ہے. پھر اصول قانون پر قانون کا دار و مدار ہے. گویا میٹا جورسپروڈنس پر مغربی دنیا اب پچھلے 30-40 سال سے آئی ہے. اس سے پہلے میٹا جورسپروڈنس کا تصور مغربی دنیا میں نہیں تھا. اس کے برعکس میٹا جورسپروڈنس کے تصورات سارے کے سارے قرآن پاک میں موجود ہیں. قرآن پاک نے ان تمام بنیادی سوالات کا جواب دے دیا ہے جن پر جورسپروڈنس کی اساس ہوتی ہے. اور جورسپروڈنس کی بنیاد پر، جیسا کہ کل تفصیل سے میں عرض کر چکا ہوں، فقہ اسلامی کے جزیات اور فروعی احکام نکلے ہیں. ان کا ماخذ وہ بنیادی قوانین ہیں جن سے کام لے کر قرآن و سنت سے احکام معلوم کیے جا سکیں. لہذا قرآن مجید نے بنیادی سوالات تو طے کر دیے، سنت رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بنیادی سوالات میں جہاں جہاں انسان کی عقل کے بھٹکنے کا امکان تھا، غلط فہمی کا امکان تھا، ان کا جواب بھی دے دیا. اب مزید تفصیلات طے کرنے کا یا مزید جزی مسائل کے جواب دینے کا فریضہ بھی کسی بادشاہ یا حکمران کو سپرد نہیں کیا گیا. نہ یہ کام کسی فرماروا نے کیا، نہ بادشاہ نے، نہ خلیفہ نے، نہ حکمران نے، نہ پارلیمنٹ نے. اس میں سرکار اور دربار کا کبھی کوئی دخل نہیں رہا. یہ کام امت کے اور امت کے اہل علم کے کرنے کا ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. امت کا کام یہ ہے کہ وہ شریعت کے مطابق زندگی گزارے، قرآن و سنت کے احکام کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو منظم کرے. اور اگر کسی شخص یا گروہ یا جماعت کو کسی معاملے میں تامل ہو کہ اس میں شریعت کا حکم کیا ہے، شریعت کی فہم کیا کہتی ہے، تو وہ اہل علم سے جا کے معلوم کرے. اور جو اہل علم ایسے ہوں جن کے دین اور علم پر، جن کے علم اور دین دونوں پر اعتماد ہو، علم اور تقوی پر اعتماد ہو، ان کی بات مان لی جائے. چنانچہ اسی نظام کے تحت فقہاء اسلام نے اور علماء اسلام نے اس ذمہ داری کو انجام دینا شروع کیا. جن جن حضرات کے فقہی آرا کی مسلمانوں میں ماضی میں پیروی کی گئی یا آج پیروی کی جا رہی ہے، ان میں سے کوئی بھی کسی سرکاری منصب کا حامل نہیں تھا. امام مالک نے موطا لکھی، امام مالک نے بہت سے فقہی اور قانونی مسائل کے جوابات دیے. امام مالک کے جوابات اور امام مالک کی رولنگز پر دنیا اسلام کے بہت بڑے حصے میں ان کے زمانے سے عمل ہو رہا ہے. امام مالک سے محبت اور عقیدت کی کیفیت یہ تھی کہ لوگ 6-6 مہینے کی مسافت طے کر کے امام مالک سے مسائل معلوم کرنے آیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک شخص 6 مہینے کی مسافت طے کر کے اسپین سے اونٹ پر سوار ہو کے پہلے مراکش پہنچا. ظاہر ہے کشتی میں مراکش گیا ہوگا. مراکش سے اونٹ پہ سوار ہو کے تونس، الجیریا، لیبیا، مصر، صحرائے سینا سے پہ پورا جزیرہ عرب کا آدھا حصہ، یہ سب کراس کرتے ہوئے مدینہ پہنچا اور کہا کہ مجھے اہل اندلس نے آپ سے اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لیے بھیجا ہے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ اہل اندلس کی امام مالک سے عقیدت کی کیا کیفیت ہوگی، اور امام مالک کے فتاوی اور ارشادات اور اجتہادات پر کتنی شدت سے اہل اندلس اور اہل مغرب عمل کرتے ہوں گے. کیا امام مالک کسی علاقے کے فرمانروا تھے؟ کیا امام مالک کو کسی حکمران نے، خلیفہ نے مقرر کیا تھا کہ آپ قوانین بنائیں؟ کیا امام مالک کسی پارلیمنٹ کے رکن تھے؟ کیا امام مالک کسی کانگریس کے ممبر تھے؟ ان میں سے کوئی چیز نہیں تھی. امام مالک ایک پرائیویٹ شہری تھے، ایک بالکل غیر سرکاری حیثیت رکھتے تھے. ان کا جو درجہ اللہ نے دیا وہ علم و فضل اور تقویٰ کی وجہ سے تھا. علم اور تقویٰ کے علاوہ کوئی دنیاوی منصب یا عہدہ یا اختیار ان کو حاصل نہیں تھا. لیکن ان کے زمانے مبارک میں 6-6 مہینے کا لوگ سفر کر کے آیا کرتے تھے اور ان سے مسائل پوچھ کر اس پر عمل کیا کرتے تھے. عدالتیں بھی عمل کرتی تھیں, افراد بھی کرتے تھے, حکمران بھی کرتے تھے. امام اوزاعی امام علی شام کہلاتے ہیں, بیروت میں رہتے تھے اور ایک زمانے پورا شام جس میں موجودہ زمانے کا فلسطین, لبنان, اردن اور شام اور سعودی عرب کا کچھ حصہ بھی شامل تھا. یہ پورا علاقہ امام اوزاعی کے اجتہادات کی پیروی کرتا تھا. یہاں تک کہ حکمرانوں کو جب ضرورت پڑتی تھی وہ امام اوزاعی سے فتویٰ معلوم کر کے اس پر عمل کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ہارون رشید کو کسی ایسے معاملے میں جو بین الاقوامی قانون سے متعلق تھا, جس میں ایک غیر قوم کے ساتھ کوئی معاہدہ کرنا تھا, انٹرنیشنل ٹرانزیکشن قسم کی چیز تھی, اس نے امام اوزاعی کو بھیجا. امام اوزاعی نے جو رائے دی اس کے مطابق ہارون نے عمل کیا. کیا امام اوزاعی وزیر خارجہ تھے؟ کیا امام اوزاعی وزیر قانون تھے؟ کیا امام اوزاعی چیف جسٹس تھے؟ ان میں سے کچھ بھی نہیں تھے. امام اوزاعی ایک شہری تھے جیسے بہت سے شہری ہوتے ہیں. امام ابو حنیفہ کے اجتہادات کی آج دنیا کے بڑی تعداد میں مسلمان پیروی کر رہے ہیں. مسلمانوں میں اکثریت امام ابو حنیفہ کے اجتہادات کے پیروکاروں کی ہے. امام ابو حنیفہ کے پاس کوئی سرکاری منصب نہیں تھا. امام جعفر صادق, امام زید ابن علی, یہ سب حضرات پرائیویٹ شہری تھے. طریقہ کار یہ تھا کہ جب کسی شخص کو مسئلہ پیش آئے, وہ ان میں سے جس فقیہ یا جس مجتہد کے علم اور تقویٰ پر بھروسہ رکھتا ہو اس کے پاس جائے, اس سے جا کے معلوم کر لے, اور جو اجتہاد یا جو فتویٰ وہ بتائیں اس فتوے کے مطابق لوگ عمل کیا کرتے تھے. آج بھی یہی ہوتا ہے, آپ بھی یہی کرتے ہیں, میں بھی یہی کرتا ہوں. جب آپ کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے جس میں کسی فقہی رہنمائی یا شریعت کی کسی تعبیر کی ضرورت ہو, تو آپ یا میں کسی وزیر قانون کے پاس نہیں جاتے, کسی عدلیہ کے افسر کے پاس نہیں جاتے, کسی پارلیمنٹ کے ممبر کے پاس نہیں جاتے. ہم کسی ایسے شخص کے پاس جاتے ہیں جس کے علم اور تقویٰ پہ ہمیں اعتماد ہو. بعض اوقات علم پہ اعتماد ہوتا ہے, تقویٰ پہ اعتماد نہیں ہوتا. بعض اوقات تقویٰ پہ اعتماد ہوتا ہے, علم پہ اعتماد نہیں ہوتا. آپ نے بہت بڑے بڑے بزرگ دیکھے ہوں گے جن کی ساری زندگی شریعت کے اتباع میں گزری, لیکن ان کے پاس وہ علم نہیں ہوتا جو رہنمائی دے سکے, لوگ ان کے پاس نہیں جاتے. بعض اوقات ایسے صاحب علم ہوتے ہیں کہ جن کے علم کا دوست دشمن سب اعتراف کرتے ہیں, لیکن ان کے تقویٰ بھی بھروسہ نہیں ہوتا, ان کے پاس بھی نہیں جاتے. جن کے پاس دونوں چیزیں ہوں ان سے جا کے آج بھی لوگ رہنمائی لیتے ہیں, اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. اس طرح فقہ اسلامی پر عمل درآمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سے شروع ہوا. ایک اعتبار سے حضور کے زمانے میں بھی اس پر عمل درآمد ہوتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانا ہو تو جس صحابی یا جس مسلمان کو ضرورت پڑتی تھی وہ اہل علم سے پوچھا کرتا تھا. اس کی مثالیں احادیث میں موجود ہیں, ایک دو نہیں درجنوں بلکہ شاید سینکڑوں موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف فرما نہ ہونے کی صورت میں لوگوں نے, ضرورت مندوں نے صحابہ کرام میں ان حضرات سے پوچھا جو علم اور فہم میں زیادہ ممتاز تھے. تقویٰ میں تو سب برابر تھے لیکن علم میں مدارج اور درجات تھے, اس لیے جس کے علم پر زیادہ اعتماد ہوتا تھا ان سے پوچھا کرتے تھے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کے علم کی گواہی دی تاکہ لوگ ان سے پوچھا کریں. اس طریقے سے فقہ اسلامی اور شریعت اسلامی پر عمل درآمد کوئی 1200 سال تک ہوتا رہا. ان 1200 سالوں میں کبھی بھی کسی حکمران یا فرما روا کو شریعت کے کسی جزوی حکم پر بھی اثر انداز ہونے کی اجازت نہیں ملی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے کوشش نہیں کی, کوشش کی لوگوں نے, بعض لوگوں نے اچھے ارادے سے کوشش کی, بعض نے غلط ارادے سے کوشش کی. نہ اچھے ارادے کی کوشش کو مسلمان فقہ نے کامیاب ہونے دیا, نہ برے ارادے سے کوشش کرنے والوں کو کامیاب ہونے دیا. اچھے ارادے سے کوشش ایک مرتبہ ہارون رشید نے کی. ہارون رشید نے امام مالک سے ملاقات کی جب وہ حج کے لیے حجاز گیا. امام مالک سے ملنے کے لیے گیا, حکمران ان سے ملنے کے لیے ان کے گھر پر جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ منصور نے غالباً یا ہارون نے ان میں سے کسی ایک نے ملاقات کے وقت درخواست کی, ہاں غالباً ہارون تھا, کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے دو بیٹوں کے لیے امین اور مامون کے لیے کوئی الگ سے حلقہ درس قائم کریں. امام مالک نے فرمایا کہ العلم یوتا ولا یاتی, علم کی خدمت میں حاضر ہوا جاتا ہے, علم کسی کی خدمت میں حاضر نہیں ہوتا. میرا درس ہوتا ہے وہ بھی آ کے بیٹھے. امام مالک نے ہارون رشید کے اس درخواست کو قبول نہیں کیا. جو خود ان سے ملاقات کے لیے گیا تھا. تو اس لیے یہ کہنا کہ ہارون رشید نے کسی بدنیتی سے یہ فیصلہ کیا ہوگا یا رائے قائم کی ہوگی یہ صحیح نہیں ہے. نیک نیتی سے وہ یہ سمجھتا تھا کہ دنیا اسلام میں جو اس وقت اسپین سے لے کر اور ملتان تک پھیلی ہوئی تھی مختلف قاضی مختلف فتووں کے مطابق فیصلے دے رہے ہیں, کوئی کسی مجتہد کی رائے پر فتویٰ دے رہا ہے, کوئی کسی مجتہد کی رائے پر فیصلہ کر رہا ہے, ہو سکتا ہے یہ چیز آگے چل کے کسی غلط فہمی یا الجھن کا ذریعہ بنے. تو کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ تمام قاضی صاحبان کو کسی ایک اجتہاد کا پابند کر دیا جائے؟ میرے خیال میں یہ بڑی نیک نیتی سے اس نے سوچا ہوگا. اس نے غور کیا تو اس کو پتا چلا کہ امام مالک نے ایک کتاب بھی تحریر فرمائی ہے, وہ اپنے زمانے کے جید ترین ائمہ حدیث اور ائمہ فقہ میں شمار ہوتے ہیں. اس لیے اگر ان کی کتاب موطا کو معیار بنا دیا جائے اور موطا امام مالک کو پوری سلطنت اسلامیہ کے لیے قانون کے طور پر نافذ کر دیا جائے تو شاید یہ بہتر ہو امت کی وحدت کے لیے, فیصلوں اور قوانین کی ہم آہنگی کے لیے اور عدالتی کام کی یکجہتی کے لیے. اگر کسی شخص میں ایک فی لاکھ بھی دنیا داری ہوتی, میں جب غور کرتا ہوں مجھے بڑا اثر ہوتا ہے اس پر, اگر امام مالک میں ایک فی کروڑ بھی ایک دنیا داری کا شائبہ ہوتا تو اس سے بڑھ کے خوشی اور مسرت کی بات نہیں ہو سکتی تھی کہ ان کی لکھی ہوئی کتاب, ان کے لکھے ہوئے اجتہادات, ان کے فتاوی, ان کے فہم شریعت دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بطور قانون کے جاری کر دے اور ان کے فتاوی کے مطابق اسپین سے لے کر اور کشمیر تک فیصلے ہوا کریں, سائبیریا سے لے کر اور سوڈان تک ان کے اجتہادات کو قانون کا درجہ حاصل ہو جائے. امام مالک نے ایک لمحے کی بھی اس میں مہلت نہیں مانگی, فوراً کہا کہ امیر المومنین آپ ایسا نہ کریں, آپ ایسا نہ کریں اس لیے کہ جتنے فقہا اور مجتہدین اجتہادات کر رہے ہیں اور فیصلے کر رہے ہیں یہ سب کے سب مختلف صحابہ کرام کے اسلوب اجتہاد کے پیروں ہیں. صحابہ کرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم سیکھا, اجتہاد کی تربیت پائی, شریعت پر غور و خوض کرنے کے آداب سیکھے اور وہ دنیا اسلام کے مختلف علاقوں میں جا کے بس گئے جہاں انہوں نے اپنے اپنے اسلوب کے مطابق لوگوں کو تیار کیا. اس لیے یہ ساری چیزیں بالآخر صحابہ کرام تک اور صحابہ کرام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تک پہنچتی ہیں. اس لیے آپ اس آزادی اور اس تفتح کو جو امت مسلمہ کو حاصل ہے محدود نہ کریں اور جس انداز سے کام چل رہا ہے اسی انداز سے چلنے میں. امام مالک نے اتفاق نہیں فرمایا اور قانون کی آزادی اور خود مختاری پر ایک ہلکا سا دھبا بھی نہیں آنے دیا. یہ فقہ اسلامی کی پہلی بنیادی خصوصیت ہے جس کو آپ حریت یا آزادی کہہ سکتے ہیں. آج دنیا میں دعویٰ ہے رول آف لا کا, رول آف لا کا دعویٰ ہے, دنیا کہتی ہے کہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. امریکہ کے قانون دانوں کا ایک طویل عرصے تک یہ دعویٰ رہا کہ رول آف لا کا تصور سب سے پہلے دنیا کو انہوں نے دیا ہے. امریکی دستور کو اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے پڑھا ہو, امریکی دستور کی تشریحات یا تعبیرات جتنی امریکی ماہرین قانون نے لکھی ہیں اس میں وہ بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں کہ امریکن کانسٹیٹیوشن از دا موسٹ پریشس ایکسپورٹ آف امریکہ, از دا موسٹ ویلیوبل ایکسپورٹ آف امریکہ, کہ امریکہ کی جتنی ایکسپورٹس ہیں ان میں سب سے قیمتی اور سب سے ویلیوبل ایکسپورٹ امریکہ کا دستور ہے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے دنیا کو ایک نیا تصور قانون کی بالادستی کا دیا ہے. قانون کی بالادستی وہ تین چیزوں کو قرار دیتے ہیں. نمبر ایک کہ پورے ملک میں یا پوری ریاست میں ایک قانون ہو جو سب کے لیے ہو, یعنی یونیفارمیٹی آف لا. دوسرے اس یونیفارم قانون کو, یکساں قانون کو سب شہریوں پر نافذ کرنے کے لیے ایک اعلی ترین با اختیار اور غیر جانبدار عدالت ہو. اے یونیفارم امپارشل انڈیپینڈنٹ جوڈیشل سسٹم, دوسری چیز وہ یہ کہتے ہیں. تیسری چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر شہری کو یکساں طور پر آزادی اور موقع ہو کہ اس عدالت کے سامنے جا کر اس قانون کے تحت اپنا حق فضول کر سکے اور دادرسی حاصل کر سکے. یہ تین چیزیں ان کے دعوے کے مطابق رول آف لا یعنی قانون کی بالادستی کے معیار ہیں. امریکہ کے نظام نے دنیا کو کتنا رول آف لا دیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، میرے سامنے بھی ہے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں. کسی افغانی سے پوچھیں، کسی عراقی سے پوچھیں اور مسلمانوں سے پوچھیں کہ امریکہ کتنا رول آف لا آپ کو دے رہا ہے، لوگ بتا دیں گے. لیکن رول آف لا اگر دنیا میں کسی قانون نے دیا ہے تو وہ اسلامی شریعت نے دیا ہے، جس میں نہ صرف یہ کہ قانون کے ماتحت اور تابع ہونے میں حکمراں اور رعایا میں کوئی فرق نہیں تھا، بلکہ قانون بنانے کے اختیار بھی حکمران سے لے لیا گیا. یہ دنیا کا کوئی قانون آج تک نہیں کر سکا. ہر فرماروا اپنے مفاد کی خاطر قانون بناتا ہے، ہر باثر آدمی اپنے مفاد کو قانون میں کے ذریعے بچانے کی اور بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. یہ صرف اسلامی شریعت ہے جو تمام بااثر طبقات کے مفادات سے بالا تر اور ماورا ہے. لہذا رول آف لا کا تصور یا قانون کی بالادستی کا تصور اگر حقیقی طور پر کسی نظام نے دیا ہے تو وہ صرف اسلامی شریعت ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ تم سے پہلی قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ ان کے یہاں کمزور کے لیے الگ نظام تھا اور طاقتور کے لیے الگ نظام تھا. کمزور چوری کرتا تھا، اس پر سزا جاری ہوتی تھی، اور بالادست اور طاقتور بااثر آدمی چوری کرتا تھا، اس کو سزا سے محفوظ رکھا جاتا تھا. خدا کی قسم، پھر حضور نے قسم کھا کے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن بھی سچا جانتے تھے، دشمن بھی دیارت دار سمجھتے تھے، قاتل بھی اپنی امانتیں انہی کے پاس رکھوایا کرتے تھے، جو قتل کرنے کے لیے آتے تھے گھر پر ان کی امانتیں اسی گھر میں موجود ہوتی تھی. اس لیے حضور کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آپ نے مزید تاکید کے لیے قسم کھائی کہ وَأَيْمُ اللَّهِ، قسم ہے خدا کی، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو لَقَطَعْتُ يَدَهَا، میں اس کو ہاتھ کاٹنے میں تامل نہ کرتا. یہ خصوصیت صرف فقہ اسلامی کو حاصل ہے، دنیا کے کسی اور قانون یا نظام کو کبھی حاصل نہیں رہی. تیسری خصوصیت فقہ اسلامی میں جامعیت ہے. جامعیت سے دو چیزیں مراد ہیں. جامعیت سے ایک مراد تو یہ ہے کہ انسانوں کی جتنی ضروریات ہیں، انسانوں کی زندگی میں جتنے پہلو ہیں، ان سب پہلوؤں کو منظم کرنے اور ان سب کے بارے میں رہنمائی کا سامان موجود ہو. اگر کوئی نظام کسی ایک پہلو میں رہنمائی دیتا ہے، بقیہ پہلوؤں کے بارے میں خاموش ہے، تو وہ مکمل اور جامع نظام نہیں ہے، وہ نہ مکمل ہے نہ جامع ہے. اس لیے کہ اللہ نے انسان کو ایک متکامل اور جامع شخصیت بنایا ہے. اس پوری شخصیت اور اس کے پہلوؤں کے درمیان ایک ہم آہنگی پائی جاتی ہے. اگر ہم آہنگی ختم ہو جائے تو انسان پاگل ہو جائے گا. انسان اسی وقت تک ایک عاقل اور سین انسان ہے جب تک اس کی پوری زندگی کے مختلف پہلوؤں میں ہم آہنگی موجود ہے. اگر جذبات کہیں جا رہے ہوں، عقل کہیں جا رہی ہو، تو انسان متوازن انسان نہیں رہتا. ایک لمحے کے لیے جذباتی اسٹیبلٹی ختم ہو جائے تو انسان ایک عقل مند انسان نہیں رہتا. اس لیے نظام وہ کامیاب ہو سکتا ہے جو انسانی زندگی کے سارے پہلوؤں کو بیک وقت محیط ہو. اگر ایک پہلو سے ڈیل کرنے والا نظام ہو، کسی ایک پہلو کے بارے میں بحث کرتا ہو، تو وہ انسانی زندگی کو متکامل کامیابی نہیں دے سکتا. وہ حقیقت سے آشنا ہی نہیں ہو سکتا، وہ حقیقت سے جزوی طور پر واقف ہوگا، کلی طور پر واقف نہیں ہو سکتا. اگر آپ کسی 100 منزلہ عمارت کی چھت پہ کھڑے ہو کے دیکھیں تو اسلام آباد کا پورا لینڈسکیپ آپ کو کھلا اور صاف نظر آئے گا، پورے حسن سے آپ متمتع ہوں، اس لیے کہ بیک وقت پورا لینڈسکیپ آپ کے سامنے ہے. لیکن اگر آپ کو کوئی 50 میٹر لمبا پائپ دے دے کہ اس پائپ میں آپ جھانک کے دیکھیں، تو آپ کو بڑا تھوڑا حصہ نظر آئے گا، اور بقیہ پہلو وہ خوبصورت ہوں یا جو بھی ہوں آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے، اور وہ اتنا حصہ آپ کے سامنے رہے گا. یہی کیفیت ہے ان نظاموں میں جو شریعت کی رہنمائی سے ہٹ کر لوگوں نے دیے ہیں. شریعت نے انسان کو متکامل طور پر سامنے رکھا، انسان کی ٹوٹیلیٹی، کلیت کو سامنے رکھ کر اس کا حل دیا. اس لیے اس کے سارے پہلو ایک دوسرے کے ساتھ متکامل ہیں، کوئی پہلو ایک دوسرے سے متعارض نہیں ہے. جب آپ تمام پہلوؤں کو الگ الگ ڈیل کریں گے اور ہر پہلو کے بارے میں ایک الگ انداز سے رہنمائی آئے گی، تو یہ رہنمائیاں آپس میں ٹکرائیں گی. جب ٹکرائیں گی تو کبھی ایک پہلو کو کوئی آدمی ترجیح دے گا, دوسرا آدمی دوسرے پہلو کو ترجیح دے گا. عقل اور نقل کی مثال میں ہم دیکھ چکے ہیں, کچھ مذاہب نے عقل کو ترجیح دی اور نقل کا دامن چھٹ گیا, کچھ مذاہب نے نقل کا ساتھ دیا اور عقل کا دامن چھٹ گیا. اس پر اجتہاد کے ذمن میں مزید بات ہوگی. اس لیے شریعت کی جامعیت کا پہلا مظہر تو یہ ہے. دوسرا مظہر یہ ہے کہ انسان کے مزاج مختلف ہیں. آپ کا مزاج اور ہے, میرا مزاج اور ہے. اگر قانون آپ کے مزاج کو سامنے رکھ کے بنایا گیا تو میرے مزاج سے جو مسائل پیدا ہوں گے اس کا جواب کہاں سے آئے گا؟ اگر میرے مزاج کو سامنے رکھ کے بنایا گیا تو آپ کے مسائل کا جواب کہاں سے آئے گا؟ اگر کسی جاہل قوم کو سامنے رکھ کے بنایا گیا تو پڑھی لکھی قوم کے مسائل کہاں سے آئیں گے؟ اس طرح سے آپ غور کریں تو آپ کو بیسیوں مثالیں ملیں گی. جب تک آسمانی شریعتیں مختلف علاقوں کے لیے الگ الگ تھیں, اس وقت تک اللہ کی مشیت اور حکمت اس بات کی متقاضی رہی کہ اس خاص قوم کے مزاج, انداز طبیعت اور افتاد تباہ کو پیش نظر رکھ کے قانون بنایا جائے. تورات کو آپ دیکھیں, جو بنی اسرائیل کو منظم کرنے کے لیے دی گئی, بنی اسرائیل کو رہنمائی فراہم کرنے کے لیے اتاری گئی. بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھیں, قرآن سے بھی تائید ہوتی ہے, تورات سے بھی اور ان کی کتابوں سے بھی تائید ہوتی ہے کہ انتہائی سرکش قوم تھی. قانون کو توڑنا, احکام الہی کی نافرمانی کرنا, انحراف کے راستے ڈھونڈنا, یہ یہودیوں پر ختم تھا. اس انحراف کی اتنی مثالیں ان کے اپنے ادب میں اور لٹریچر میں موجود ہیں کہ قرآن پاک سے حوالے دینے کی ضرورت نہیں. خود ان کے اعتراف کے بموجب انہوں نے پوری زندگی ہزار ہا سال انحراف میں گزارے اور انبیاء علیہ السلام کو تنگ کیا. جو قوم یہ فخر کرتی ہو کہ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ, ہم نے قتل کیا ہے مسیح علیہ السلام کو, ہم نے پیغمبروں قتل, جو پیغمبروں کے قتل پر نعوذ باللہ اظہار فخر کرتی ہو, اس کی سرکشی کا کیا کہنا؟ ایسی سرکش قوم کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے قوانین نازل فرمائے تو وہ سخت قوانین تھے. تورات کے قوانین سخت ہیں. آپ دیکھیں تورات میں آج بھی بعض احکام میں بڑی سختی ہے, یہاں تک کہ اگر کپڑا ناپاک ہو جائے تو اس کپڑے کو کاٹ دو, گندگی لگ جائے تو اتنے حصے کو کاٹ کر پھینک دو, دھونے کا کوئی سوال نہیں تھا. جسم کے کسی حصے پہ لگ جائے تو اتنا رگڑو کہ خون نکل آئے, اس وقت تک پاک نہیں ہوگا. اس طرح کی اور بہت سی مثالیں ہیں جو ایک نافرمان اور سرکش قوم کو منضبط کرنے کے لیے ناگزیر تھے. یہ احکام ضروری تھے, اس لیے سخت احکام دیے گئے. تورات کے احکام پر عمل کرتے ہوئے یہودیوں کو جب ایک زمانہ گزر گیا تو یہودیوں میں ایک حرفیت پسندی پیدا ہو گئی, ایک لٹرل انداز پیدا ہو گیا, ایک ظاہر پرستی پیدا ہو گئی کہ قانون کے اصل مقاصد کو نظر انداز کر دیا جائے, قانون کی اسپرٹ کو مجروح کر دیا جائے, لیکن اس کی ظاہری حیات پر عمل ہوتا رہے. آپ دنیا کو دھوکہ دے سکیں کہ آپ قانون پر عمل کر رہے ہیں. اللہ نے حکم دیا تھا کہ ہفتے میں ایک دن صرف عبادت میں گزارو اور کوئی دنیاوی کام نہ کرو. یہ بھی اس تربیت کا ایک حصہ تھا جو اللہ تعالیٰ ان کو دینا چاہتے تھے, خاص طور پر چونکہ ایسے علاقے میں آباد تھے جہاں سمندر اور دریا بہت کثرت سے ہیں تو مچھلیوں کا بڑا شوق تھا. تو حکم دیا کہ ساتویں دن کچھ کام نہ کرو, شکار بھی نہ کرو. اب انہوں نے کیا کیا کہ تمام دریاؤں سے, تالابوں سے چھوٹی چھوٹی نہریں کھودی, اپنے ہر گھر میں چھوٹے چھوٹے تالاب بنائے اور یہ کوشش کی کہ مچھلی از خود چلتی ہوئی ان کے تالاب میں آ جائے. جب تالاب میں آ جائے تو اس کو بند کر دیا جائے اور گویا اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ دھوکہ دیا جائے کہ سرکار ہم نے تو شکار نہیں کیا تھا, مچھلی خود ہی چل کے آ گئی تھی. قرآن پاک میں اس کی تفصیل ہے. جو قوم اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ دھوکہ دینے کے لیے آمادہ رہتی ہو اس کی ظاہر پسندی کا کیا ٹھکانہ ہو سکتا ہے؟ جب سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو آپ نے سب سے زیادہ اس ظاہر پرستی کی تردید فرمائی اور شریعت کے احکام کی اصل روح پر زور دیا. عیسائیوں نے یہ کیا کہ جی ٹھیک ہے آپ فرماتے ہیں کہ روح پر زور دو, ہم ظاہر کو لپیٹ کے ایک طرف رکھ دیتے ہیں. انہوں نے سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے جاتے ہی فیصلہ کیا کہ احکام تورات آج سے منسوخ, قانون شریعت منسوخ, صرف قانون کی روح کافی ہے. روح کیا ہے؟ وہ جو ہم جو پادری قرار دیں وہ روح ہے بس. آپ انسانوں سے محبت کریں یہ روح ہے. بھائی انسانوں سے محبت کیسے کرو؟ اس کے دوست سے محبت اور طرح کی ہوگی, دشمن سے اور طرح کی ہوگی, بے گناہ انسان سے محبت اور طرح کی ہوگی, مجرم سے اور طرح کی ہوگی, قاتل سے اور طرح کی ہوگی, مقتول سے اور طرح کی ہوگی. جب تک یہ تفصیلات قانون میں طے نہیں ہوں گی آپ محبت تو ایک فضول و بے معنی سے لفظ ہے. آج عیسائی دنیا بھر میں دہراتے رہتے ہیں کہ ہم انسانیت سے محبت کرتے ہیں. بھائی انسانیت سے آپ محبت کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ایک قاتل لایا جائے جس نے 10 قتل کیے ہوں, پچھلے کئی سال پہلے لاہور میں 100 بچے قتل کیے تھے ایک آدمی نے, وہ بھی انسانیت کا حصہ تھا, اس سے محبت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے تو کیسے کریں گے؟ کیا اس سے اور ان بچوں سے جو مارے گئے یا ان کے ماں باپ سے یکساں طور پہ محبت کریں گے؟ دونوں کو گلے لگا کے چوم کے چھوڑ دیں گے؟ یا ایک کے ساتھ کچھ رویہ ہوگا دوسرے کے ساتھ کچھ ہوگا؟ یہ بات عیسائیوں نے بھلا دی کہ یہ بھی ضرورت ہے. آج سے کچھ سال پہلے مجھے ایک مغربی ملک میں جانے کا اتفاق ہوا, تو کچھ لوگوں نے کہا کہ عیسائیوں کے ایک اجتماع سے آپ خطاب کریں اور اسلام پر بات کریں. میں نے ان سے گفتگو کے دوران یہ کہا کہ آپ دنیا بھر میں جب عیسائیت کا پروپیگنڈا کرتے ہیں, تبلیغ کرتے ہیں, وہ سب پادری تھے جن سے گفتگو ہو رہی تھی, تو آپ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے کہ کوئی تمہارے دائیں گال پہ چانٹا مارے تم بایاں گال بھی اس کے سامنے کر دو. ہاں بالکل, سب نے بڑے فخری انداز میں کہا کہ ہماری تعلیم ہے. میں نے کہا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب سے یہ تعلیم آپ نے حضرت مسیح سے منسوب کی ہے, پتہ نہیں ان کی ہے کہ نہیں ہے, لیکن جب سے منسوب ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک کوئی ایسا عیسائی آپ مجھے دکھا سکتے ہیں جس کو ایک چانٹا مارا گیا ہو, اس نے دوسرا گال بھی آگے کر دیا ہو؟ میں آپ کے سامنے ابھی آزما کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ عیسائی کون ہے. کیا ایسا ہوا ہے کہ دشمن نے ایک شہر پہ قبضہ کیا ہو, آپ نے دوسرا شہر بھی خالی کر دیا ہو کہ سرکار دوسرا شہر بھی لے لیں؟ چور نے ایک کمرے میں ڈاکہ ڈالا ہو, آپ نے دوسرا کمرہ بھی کھول دیا ہو؟ جیب قطرے نے ایک جیب کاٹی ہو, آپ نے دوسری بھی آگے کر دی ہو کہ یہ بھی کاٹ لو؟ جب ایسا کبھی نہیں ہوا, عملاً نہیں ہوتا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ تمام تر دعوے کے باوجود عمل کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر کہ انسانیت سے محبت بھی کرو, جو بے گناہ ہو اس سے محبت کرو, جو بیمار ہے اس سے محبت کرو, جو مظلوم ہے اس سے محبت کرو, اور جو ظالم ہے اس سے محبت کرو, لیکن اس سے محبت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا ہاتھ روک لو. آپ نے فرمایا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما, کہ تمہارا بھائی ظالم ہو یا مظلوم ہو دونوں صورتوں میں اس کی مدد کرو. صاحب نے فرمایا کہ حاضر المظلوم, یہ مظلوم تو سمجھ میں آتا ہے, ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا اس کا ہاتھ پکڑ لو, اس کو ظلمت کرنے دو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ عملاً اس تعلیم پہ عمل نہیں کر رہے جو آپ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب کر رہے ہیں, آپ اس تعلیم پہ عمل کر رہے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دی. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جامع ہے ان احکام کی جو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں ہیں. اس میں سخت احکام بھی ہیں, آپ کی شریعت میں بھی سخت احکام ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض شدید احکام بھی دیے تھے, ان میں سے جن شدید احکام کی ضرورت ختم ہو گئی وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان نہیں فرمائے. جن شدید احکام کی ضرورت تھی اس لیے کہ ایسے منحرف مزاج لوگ ہر زمانے میں ہو سکتے ہیں جیسے یہودی تھے, یہ سرکشی بعد میں بھی کسی قوم میں پیدا ہو سکتی ہے. تو جہاں جہاں ایسی سرکشی کی مثالیں آئیں گی, وہ افراد کی طرف سے آئیں یا گروہوں کی طرف سے, تو سخت احکام قرآن پاک میں موجود ہیں اور وہ دیے جائیں گے. جہاں سخت احکام کی ضرورت نہیں رہی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو قانون الہی یا قانون شریعت کا ایک روحانی اور اخلاقی پہلو ہے, جہاں اس کی روح یا اس کے بنیادی اصولوں کا سوال ہے, وہ قرآن پاک نے ہر جگہ بیان کیے. آپ قرآن مجید پڑھیں, جہاں کوئی فقہی حکم بیان ہوا ہے, جہاں کوئی قانون بیان ہوا ہے, جہاں کوئی سزا یا جرم بیان ہوا ہے, وہاں یہ کہا گیا ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ تم تقوی اختیار کرو, یہ اس لیے ہے کہ تمہارے دل نرم ہو جائیں, یہ اس لیے ہے کہ تم یاد رکھو کہ تمہیں کہاں جانا ہے. یعنی وہ چیزیں جو تورات اور انجیل میں الگ الگ بیان ہوئی ہیں, وہ قرآن پاک کے ہر سلسلے مضامین میں یکجا کر دی گئی. یہ قرآن پاک کی جامعیت کی ایک اور مثال ہے. اخلاق اور قانون آج کی دنیا میں الگ الگ سمجھے جاتے ہیں. آج کی دنیا میں اخلاق اور قانون کو دو چیزیں سمجھا جاتا ہے. آج کل کے مغربی علماء قانون کا اصرار ہے کہ قانون کو ویلیو نیوٹرل ہونا چاہیے, یعنی کسی اخلاقی قدر کے بارے میں کوئی موقف قانون کو اختیار نہیں کرنا چاہیے. یعنی قانون یہ نہ کہے کہ شراب پینا اچھا ہے کہ برا ہے, یہ قانون کا کام نہیں ہے. قانون یہ نہ طے کرے کہ کیا چیز اخلاقی طور پہ اچھی ہے کیا چیز بری ہے. قانون اخلاق اور روحانیات کے بارے میں غیر جانبدار رہے. وہ اس کو امورل کانسیپٹ آف لا کہتے ہیں, کہ لا کو پازیٹو ہونا چاہیے, وہ یہ دیکھے کہ اس وقت حقائق کیا ہیں اور کیا ہو رہا ہے. اس سے آگے قانون کو نہیں جانا چاہیے, قانون کو مفتی یا مذہبی مرشد بن کے نہیں بیٹھنا چاہیے. اس لیے انہوں نے قانون کی دنیا سے اخلاق کو نکال باہر کیا، اخلاق کو دیش نکالا دے دیا، روحانیات کو بھی دیش نکالا دے دیا. اب قانون کے نام سے جو چیز دنیا مغرب میں مروج ہے، نہ اس کا اخلاق سے کوئی تعلق ہے، نہ روحانی اقدار سے کوئی تعلق ہے. جہاں کسی روحانیت کی بو بھی نظر آتی ہے، وہاں سے وہ آپریشن کر کے اس حصے کو نکال دیتے ہیں. جہاں اخلاق کا جرثومہ کہیں پیدا ہوتا نظر آتا ہے، آپریشن کر کے اس کو دور کر دیتے ہیں. نتیجہ یہ نکلا ہے کہ قانون کی دنیا ایک غیر اخلاقی دنیا بن گئی، ایک لا اخلاقی دنیا بن گئی، ایک غیر روحانی دنیا بن گئی. قانون پر عمل درآمد کے جو انر داخلی محرکات تھے، قانون پر عمل درآمد کے بارے میں اللہ کے حضور یا آخرت میں جواب دہی کا جو احساس تھا، وہ سارا کا سارا ختم ہوتا جا رہا ہے. صرف ظاہری اور سرکاری یا سیاسی معیدات جو ہیں، سینکشنز جو ہیں، صرف ان پر اکتفا کیا جا رہا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب تک سینکشن موجود رہتی ہیں، جب تک سینکشن، پولیس کا ڈنڈا، قانون، عدالت، پولیس، فوج سامنے ہے، اس وقت تک لوگ قانون پر عمل درآمد کرتے ہیں. لیکن اگر یہ معیدات ایک لمحے کے لیے نظروں سے ہٹ جائیں، دو گھنٹے کے لیے بجلی اگر فیل ہو جائے، تو پچھلے سال ہر سال کی کسر پوری ہو جاتی ہے، اور بیک وقت ہزاروں لاکھوں واقعات، قتل، جرم اور بڑے بڑے تباہ کن جرائم کے پیش آ جاتے ہیں، دو گھنٹے کے لیے بجلی اگر چلی جائے تو. اس بات کی دلیل ہے کہ قانون کا تعلق اخلاق اور روحانیات سے توڑ دیا گیا. اس کے برعکس آپ دیکھیں، میں زیادہ پرانی مثال نہیں دوں گا، اس طرح کی مثالوں سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی صدر اسلام میں کوئی فرشتہ قسم کے انسان تھے، ان کی مثالیں آج کل کے گنہگار انسانوں کے لیے کیسے کارآمد ہو سکتی ہیں. یہ مثالیں ہر دور میں مسلمانوں میں موجود ہوتی ہیں. یہ 1947 کی مثال ہے، پاکستان بننے کے بعد کی. جن حضرات نے دیکھا انہوں نے مجھے بتایا، میں نے ان سے سنا براہ راست. جب ہندوستان کے بارے میں یہ اطلاع ملی پاکستان بننے کے بعد کہ بعض علاقوں میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو لوٹا ہے اور مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا ہے، تو کراچی کے بعض علاقوں میں بعض پرجوش مسلمانوں نے ہندوؤں کی بستی لوٹی اور لوٹ کے ان کا گھر کا سامان اپنے گھر میں اٹھا کے لے آئے. قائد اعظم محمد علی جناح کو یہ بات معلوم ہوئی، وہ وہاں تشریف لائے. وہ جگہ میں نے دیکھی ہے جہاں وہ آگے کھڑے ہوئے. جو صاحبان وہاں موجود تھے ان میں سے بعض کو میں نے دیکھا، انہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے یہ کہا کہ میں 24 گھنٹے کا وقت دیتا ہوں، 24 گھنٹے کے اندر اندر جس شخص نے یہ سامان لیا ہے وہ لا کے یہاں مسجد میں رکھ دے، اور کل شام کو میں ہندوؤں کو بھیجوں گا، اپنا اپنا سامان واپس لے جاؤ. اگر کسی کی کوئی چیز رہ گئی اور میں ہندوؤں کا بیان قبول کر لوں گا بغیر کسی ثبوت اور دلیل کے، میں سب علاقے کے لوگوں کو نکال کے پاکستان سے بھگا دوں گا. میں ہر شخص کو جو اس بستی میں رہتا ہے گرفتار کر کے پاکستان سے نکال دوں گا. قائد اعظم یہ کہہ کے چلے گئے. مولانا شام الحق تھانوی کی مسجد قریب تھی. مولانا شام الحق تھانوی نے لوگوں کا ایک اجتماع بلایا. اجتماع بلانے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ نے جو سنا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، یہ شرعاً بھی جائز نہیں ہے، یہ لوگ ہماری امان میں ہیں، ایک اسلامی مملکت کے طور پہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کا جان و مال ہم محفوظ رکھیں. اسلام کا حکم ہے، سیدنا علی بن ابی طالب کا ارشاد ہے کہ لہم ما لنا و علیہم ما علینا، کہ جو ہمارے حقوق و فرائض ہیں وہ ان کے حقوق و فرائض ہیں، جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ ان کی ذمہ داریاں ہیں. حضرت خالد بن ولید نے ایک معاہدہ کیا تھا ایک عیسائی قوم سے، جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ لہم مال المسلمین و علیہم ما علی المسلمین، کہ جو مسلمانوں کے حقوق ہیں وہ ان کے حقوق ہوں گے، جو مسلمانوں کے فرائض ہیں وہ ان کے فرائض ہوں گے. اور اس معاہدے کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپروو کیا تھا. چنانچہ مولانا شام اللہ تھانوی سے میں نے سنا اور کئی لوگوں سے سنا کہ جس شخص نے جو چیز کسی ہندو کے گھر سے اٹھائی تھی وہ ایک ایک چیز لا کے رکھ دی، اور اگلی صبح 10 بجے جب ہندو آئے یا پارسی جو بھی ہوں گے، انہوں نے اپنی ایک ایک چیز اٹھا کے سرٹیفکیٹ لکھ کے دیا کہ ہماری ہر چیز مل گئی، اب ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے. چنانچہ یہ سرٹیفکیٹ قائد اعظم کو پہنچایا گیا تو مطمئن ہوئے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر دل میں خوف خدا ہو، اگر دل میں یہ احساس ہو کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے، دل میں یہ جذبہ جاگزین ہو کہ اسلام کے اخلاقی اور روحانی تقاضے کیا ہیں، تو پھر انسان ہر دور میں اس پر عمل کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، اس کی مثالیں ملتی ہیں, آپ کی ہماری زندگی میں ملتی ہیں, ہزاروں مثالیں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی, میں نے بھی دیکھی, کسی کی چیز چوری ہوئی, کسی کو ملی, اس نے پہنچا دی, لاکھوں روپے کروڑوں روپے کی چیزیں لوگوں نے اصل مالکان کو پہنچا دی, حالانکہ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اس طرح کی مثالیں مسلم معاشروں میں موجود ہیں اور ملتی ہیں. یہ جامعیت ہے قانون اور اخلاق کی, قانون اور روحانیات کی, ضمیر اور ظاہری قوتوں کے آپس میں ارتباط اور ہم آہنگی کی. یہ شریعت اسلامیہ کی وہ بنیادی خصوصیت ہے جس سے دنیا کے اکثر و بیشتر قوانین عاری ہیں.